بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. اس کے ساتھ ہی محمد و آل محمد پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں, اور آپ ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر سلام اور عرض ادب عرض کرتے ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حسب معمول حاضر خدمت ہیں. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض واقعات کا جائزہ لیتے ہیں, اور اسی موضوع پر ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایک مہمان کو بھی دعوت دیتے ہیں. تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے, لیکن پہلے آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں جمعرات کے روز سے مسلح افواج کی جنگی مشقوں کا آغاز ہوا ہے. محمد رسول اللہ نامی جنگی مشقوں کا آج چوتھا دن تھا. ان جنگی مشقوں کا کیا پیغام ہے دوستوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایران کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقوں میں یا محمد رسول اللہ کے رمزیہ کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ نامی عظیم ترین جنگی مشقوں کا آغاز ہوا. جنوب مشرقی ایران اور بحیرہ عمان کی وسیع آبی حدود میں انجام پانے والی ان فوجی مشقوں میں ایران کی بری، بحری اور فضائی فورس کے دستے حصہ لے رہے ہیں, اور انواع و اقسام کے پیش رفتہ دفاعی وسائل, جنگی ساز و سامان اور بحری جہاز اور طیارے بھی شامل ہیں. ان جنگی مشقوں میں صوبے سیستان و بلوچستان کے مختلف علاقوں میں افواج کو اتارنے, انتہائی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ افواج کو منتقل کرنے, امداد رسانی, مورچے بنانے اور دیگر دفاعی اقدامات کی مشق کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایرانی فوج اور دفاعی صنعتی یونٹ کے تیار کردہ ڈرون طیاروں کی پروازیں, غیر متوقع حالات میں فوجی دستوں کی کمان, ہدایت اور رہنمائی, جدید مواصلاتی آلات و وسائل سے کام لینے, مختلف علاقوں میں چھاتا بردار فوج اتارنے اور الیکٹرانک جنگ کی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں. ہمارے نمائندوں کی رپورٹ کے مطابق زمینی فوج کے دستوں کی مشقوں کے آغاز کے ساتھ ہی فضائیہ اور بحریہ کے دستوں نے بھی اپنی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. اس درمیان ایران کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ فوجی مشقیں ایرانی فوج کی دفاعی توانائیوں کے صرف ایک گوشے کی نمائش کرتی ہیں. مشترکہ فوجی مشقوں کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ فوجی مشقوں کا پیغام علاقے کے ملکوں کے لیے اسلامی اتحاد کے زیر سایہ امن و دوستی کا پیغام ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایرانی فوج کی مشقوں کا ایک اور پیغام دشمنوں کے لیے ہے کہ وہ ہماری دفاعی توانائیوں کا اچھی طرح سے مشاہدہ کر لیں. دراصل اسلامی جمہوریہ ایران اپنی فوجی مشقوں سے دو اہم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. پہلا مقصد دشمن کی ممکنہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی دفاعی طاقت کا اظہار اور اپنے جدید دفاعی ساز و سامان کا تجربہ کرنا ہے, اور دوسرا مقصد جو بعض ملکوں کی فوجی مشقوں سے بنیادی طور پر فرق کا حامل ہے, پڑوسی اور ہمسایہ ملکوں کو امن دوستی کا پیغام دینا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ ہمسایہ اور علاقے کے ملکوں کے ساتھ امن و آشتی اور صلح و دوستی کی بات کی ہے, اور اس نے مختلف مواقع پر علاقائی امن اور عالمی سلامتی کا دفاع کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ایران کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کا ہر اقدام امن و دوستی سے جڑا ہوا ہے, اور ایران کے مختلف سرحدی علاقوں, مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک ہونے والی فوجی مشقوں کی ترتیب اسلامی اتحاد کے زیر سایہ امن و دوستی کے پیغام کی حامل ہے.
ناظرین, آج کل ایک موضوع جو گاہے بگاہے میڈیا میں اٹھایا جاتا رہا ہے اور سامنے آ رہا ہے, وہ ہے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا رجحان. تیل کی قیمتیں مسلسل کمی کی طرف جا رہی ہیں, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے عرب اور اسلامی دنیا خاص طور پر, کیونکہ تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا تیل کے ذخائر اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تعداد یہیں پر ہے, ان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں ہے, اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. اس بیچ اسلامی جمہوریہ ایران بار بار تذکر دے رہا ہے, انتباہات دے رہا ہے, لیکن تیل کی قیمتیں ہیں کہ گرتی جا رہی ہیں, اور اس درمیان سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہے تیل کی قیمتوں کو گرانے میں. اس کے پیچھے کیا اہداف ہیں, سعودی عرب کیا چاہتا ہے, اور یہ غیر منطقی مسئلہ جو ہے وہ کیوں اب تک جاری ہے؟ لوگ اپنی اشیاء, مصنوعات, پروڈکشن کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھاتے ہیں, یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے. یہ عرب دنیا کی غیر منطقی صورتحال میں سے ایک عنصر ہے جو تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہماری یہ تفصیلی رپورٹ.
तेल की आलमी कीमतें इन दिनों पिछले साल के मुकाबले में 50% कम हो गई हैं और हर बैरल तेल की कीमत $60 से नीचे गिर गई है। तेल की कीमतों में कमी का सबसे ज्यादा फायदा मगरबी मुल्कों की मईशत को पहुंच रहा है और बास तजियनिगारों का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी का असल जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक है, जो अपने तेल की पैदावार में कमी करने पर तैयार नहीं है। तजियनिगारों का कहना है कि ओपेक में सबसे अहम किरदार सऊदी अरब का है, जो ओपेक की कुल तेल की पैदावार का 1/3 के बराबर तेल पैदा करता है। लेकिन सऊदी अरब के वजीर तेल अली नईमी बदस्तूर 30 मिलियन बैरल यौमिया पैदावार से मुतालिक ओपेक के गुज़िश्ता फैसले की मुसलसल हिमायत कर रहे हैं। हफ्तरोजा जरीदे मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक सर्वे से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेल की कीमत $20 फी बैरल से भी कम हो जाए तब भी ओपेक की पैदावारी सतह में कमी करना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। उनका ख्याल है कि तेल की कीमत $100 तक पहुंच जाना अब शायद दुनिया में ख्वाब होगा। ओपेक के एक अहम तरीन रुकन की हैसियत से सऊदी अरब के वजीर तेल का इतना वाज़े बयान कि उनका मुल्क पैदावारी सतह को हर हाल में बाकी रखेगा, सऊदी अरब की तेल पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीली की निशानदही करता है, क्योंकि माजी में हुकूमत रियाज बारह ओपेक में अपनी पैदावारी सतह में तब्दीली करके तेल की कीमत में कमी की रोकथाम करती रही है। सऊदी अरब की पॉलिसी में आने वाली इस तब्दीली को अक्सर सियासी माहिरीन तेल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का नाम दे रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर तेल ने इस बात को मुस्तरद कर दिया है कि उनका मुल्क तेल की कीमतों में कमी के जरिए ईरान और रूस को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। ताहम उन्होंने दावा किया कि क्योंकि ईरान और रूस दोनों ही मगरबी पाबंदियों का शिकार है, लिहाजा तेल की कीमतों में कमी से इन ममालिक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने ओपेक में अपनी पोजीशन से सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेफादा किया हो। सन 1977 में भी सऊदी अरब ने अपने तेल की पैदावार 8 मिलियन बैरल यौमिया से बढ़ाकर 11 मिलियन 8 लाख बैरल यौमिया कर दी थी, ताकि तेल की कीमत में जबरदस्त कमी करके ईरान को आलमी मंडी से बाहर किया जाए। आज एक बार फिर सऊदी अरब ने अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी की पैरवी करते हुए लगता है कि नया खाता खोला है, ताकि ईरान की मईशत पर कारी ज़र्ब लगाई जा सके। सऊदी अरब अपने जोम में इस बात की कोशिश कर रहा है कि तेल की कीमतों को निचली तरीन सतह पर लाकर, जो मकासद अमरीका ईरान के खिलाफ पाबंदियों के जरिए हासिल नहीं कर सका है, तेल की कीमतों में कमी के जरिए उनके हुसूल का रास्ता हमवार किया जाए। बहरहाल ईरान इस साजिश पर गहरी नजर रखे हुए है और मुजाहिमती मईशत की पॉलिसी के तहत पाबंदियों के मुकाबले में लाजमी और कारगर इकदाम कर रहा है, जो यकीनन इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि तेल की जंग में तेहरान को मात दी जा सके। अलबत्ता ये जंग सबके लिए नुकसानदेह है और इस जंग के शुरू करने वालों को भी इसके तबाहकुन असरात बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा।
नाज़रीन, पिछले दिनों हिंदुस्तान की रियासत आसाम में एक अलपनाक वाक़या रुनुमा हुआ और अलहदगी पसंदों ने आसाम में बहुत से मुसलमानों को खाक व खून में गलता कर दिया। इसके पीछे कौन से आदाब थे, क्या मकासद हासिल करना चाहते थे और आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत हिंदुस्तान क्या इकदाम कर रही है और मुसलमानों की तवक्कुआत क्या है? इस सिलसिले में सियासी उमूर के हिंदुस्तान के माहिर जनाब हसन कमाल साहब से जब रब्ता किया तो इस बारे में उन्होंने कहा।
देखिए, जो बोडो ट्राइबल्स हैं ये एक अरसे से आसाम से अलग अपना एक इलाका चाहते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड या झारखंड बनाए, उस तरीके से वो अपना बोडो लैंड चाहते थे। बल्कि उस पर मामला यहाँ तक पहुंच गया था कि वो बिल्कुल अलायदगी पसंद हो गए थे। लेकिन बहरहाल उसके बाद एक बोडो रीजनल काउंसिल बनाई गई, उसकी वजह से थोड़ी सी उनकी तहरीक कम हुई। मगर बोडो ट्राइबल्स में कई फैक्शन तो कई धर्म है। एक वो है जिन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली और एक वो है जो अपने आबाई मजाहिब कबाइली मजाहिब पर कायम है, और इन लोगों ने आरएसएस ने काफी हद तक मुदाखलत कर रखी, काफी हद तक उनके अंदर वो दाखिल हो गए हैं और वो अक्सर कभी मुसलमानों के खिलाफ कभी ईसाइयों के खिलाफ उनको भड़काते रहते हैं। और ये हालिया फसाद जो था ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी था। हैरत की बात यह है कि इस मामले को बहुत तेजी से दबा दिया गया। दबाने से मेरा मतलब यह है कि सिर्फ ये नहीं कि वो जो वहाँ हालात थे उन्हें दबाया गया, बल्कि वहां से आने वाली खबरों को भी ऐसा लगता है कि दबा दिया गया और बहुत वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि फिलहाल तो ये रुक गया है। जाहिर है कि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मसला होता है, इसलिए स्टेट ने जो करना था वो किया। और कहा जाता है कि पुलिस को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पुलिस ने उन इन्फॉर्मेशन को सोच रही। लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें मरकजी हुकूमत का भी दखल है, क्योंकि ये खाली सलाहियत पसंदगी वगैरह के अनासर इसमें शामिल हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर मरकजी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का न कोई कदम उठाया गया, न कोई बयान आया, यही वाकया अगर यूपीए गवर्नमेंट के वक्त हुआ होता तो मेरा ख्याल है कि मीडिया में और सरकार और अपोजिशन में बेइंतहा हंगामा होता और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए जाते। लेकिन इस मामले में मरकजी हुकूमत को भी साफ सुन गया है और मीडिया में भी जैसे एक अपने ऊपर खुद ही सेंसरशिप आयद कर रखी है कि तो मामूली खबरों इब्तदाई खबरों के बाद कुछ वहाँ के हालात का इल्म नहीं हो सका। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा इस मामले में वो कतरा के निकलना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी इतने सर नहीं लेना चाहती है मरकजी हुकूमत। लेकिन ये है कि अगर इस तरह के वाकयात होते रहे तो ये सूरत हाल किसी और के लिए नहीं, मरकजी हुकूमत के लिए बहुत संगीन हो जाएगी। ये डेवलपमेंट और इन सब की बातें जो है वो जमीनी हैसियत उसकी सेकेंडरी हैसियत हो जाएगी, और ये तमाम बातें हैं जो उभर के सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे अंदरूनी हालात में भी कोई सुधार नहीं होगा और बाहर भी इसका बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने डेवलपमेंट के एजेंडे पर कायम नहीं है और इधर उधर फिसल जाएगी।
ناظرین، بوڈو قبائل کے ہاتھوں آسام کے مسلمانوں کے قتل عام سے متعلق موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ہندوستان کے معروف تجزیہ کار جناب حسن کمال۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہم پاکستان کا۔ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے، جی ہاں، سانحہ پشاور کے بعد پاکستان کے حالات میں جو یکسر تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور پاکستان کے سیاسی اور فوجی حکام کے ساتھ ساتھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور عوامی حلقے ایک آواز بلند کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ دہشت گردی کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے مختلف قسم کے اقدامات کا فیصلہ کیا، اور ان میں فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق بھی فیصلہ ہے کہ جس کی سیاسی جماعتوں نے بالآخر تائید کی ہے اور اس کی حمایت کا بھی اعلان کیا ہے۔ بعض نے بادل ناخواستہ اور بعض نے عوامی جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے جو دہشت گردوں کے خلاف دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے ہی تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے انسداد دہشت گردی کے لیے قائم کی جانے والی نیشنل ایکشن کمیٹی کی بذات خود نگرانی کا اعلان کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کو فوری طور پر فعال بنانے کا حکم دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے طالبان کے خلاف آپریشن ضرب عزم جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن اب نئے پلان کے تحت پورے ملک میں پھیلا دیا جائے گا اور ہر شہر میں طالبان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ سارے اقدامات 16 دسمبر کو رونما ہونے والے سانحہ پشاور کے تناظر میں کیے جا رہے ہیں، جس میں طالبان دہشت گردوں نے بربریت اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسکول پر حملہ کر کے 150 کے قریب بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ 16 دسمبر کے المناک واقعے نے، جسے پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز نے پاکستان کا 9/11 قرار دیا ہے، پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے 16 دسمبر کے واقعے پر اپنے پہلے باضابطہ رد عمل میں کہا تھا کہ 16 دسمبر کے بعد کا پاکستان پہلے والا پاکستان نہیں ہے، اور اب اچھے اور برے طالبان میں کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ پاکستان کے 16 دسمبر اور امریکہ کے 9/11 میں پائی جانے والی شباہتوں اور اختلافات سے قطع نظر ایک بات پوری طرح سے واضح ہے کہ اس واقعے نے بظاہر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک صفحے پر لا کھڑا کیا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں اور حکومت کے درمیان جاری چپکلش بھی ختم ہو گئی ہے، اور دہشت گردی کی بیخ کنی کے حوالے سے سیاسی اور عوامی رائے عامہ पूरी तरह से हमवार है। 24 दिसंबर को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से नशीर खिताब करते हुए दहशतगर्दी की बेखकनी के लिए बड़े और अहम फैसलों का ऐलान किया है, जिससे इस बात का इंदिया मिलता है कि हुकूमत को मुल्क की सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पैदा होने वाले माहौल का बखूबी इदराक है। पाकिस्तान में आम ख्याल यही है कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए जिन इकदाम का ऐलान किया है उनसे इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल के असबाब व इलल का बखूबी अंदाजा है और उसे ये भी मालूम है कि दहशतगर्दों को किस तरह से नाबूद किया जाना है। लेकिन इसकी अव्वलीन शर्त यह है कि हुकूमत ने जिस लाए अमल का ऐलान किया है उस पर पूरी सदाकत और नेक नियति के साथ अमल किया जाए ताकि मुल्क को हकीकी मानों में दहशतगर्दी की लानत से निजात मिल सके। बसूरत दीगर इस किस्म के ऐलान से शायद अवामी गम गुस्से की आग को तो ठंडा किया जा सकता हो लेकिन मुल्क को दहशतगर्दों से निजात नहीं दिलाई जा सकती जिन्होंने एक अशरे से ज्यादा अरसे से पाकिस्तानी कौम की तरक्की और पेशरफ और अमन सुकून को गारत कर रखा है।
ناظرین پاکستان کی صورتحال پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اب رخ کرتے ہیں لیبیا کا کہ جہاں پچھلے کئی مہینوں سے مختلف متحارب گروپوں کے درمیان مسلح جھڑپیں جاری ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہیں یا پرامن مقامات کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں لیبیا کے وزیر خارجہ کی جانب سے بار بار یہ انتباہات دیے جا رہے ہیں کہ اگر لیبیا کے بحران کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو داعش کا کنٹرول لیبیا پر ہو جائے گا۔ آج بھی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ داعش لیبیا کے تیل کی جیٹیوں اور تیل کے ذخائر کی جانب رخ کر رہے ہیں کہ جنہیں روکے جانے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں، اور آپ سے پہلے سوال کے طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ لیبیا کی جو صورتحال بن رہی ہے اور اس پر عالمی میڈیا نے بڑی معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے، آپ اس صورتحال کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت قذافی کے سقوط کے بعد لیبیا میں قذافی کی حکومت ختم ہونے کے بعد لیبیا میں جو سیاسی حکمرانی وہاں پر جو وجود میں کا خلا وہاں پر دیکھا گیا، یعنی وہاں پر ایک انتشار نظر آیا، مرکزی حاکمیت مرکزی حکمرانی جو ہے وہ کمزور ہو گئی اور ایک باثبات اور مستحکم اور قوی مرکزی حکومت وجود میں نہیں آ سکی، اس کے لیے وقت کی ضرورت تھی اور یہ جو وقت تھا، ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو لیبیا کے حالات ہیں، لیبیا ایک ایسا ملک ہے جو وہاں پہ جو ہے وہ مختلف قبائل رہتے ہیں، یعنی قبیلوں کا ملک ہے جن کے پاس اسلحے ہیں، جن کے اپنے جو ہے رسم و رواج ہیں، ان کا اپنا طرز زندگی ہے، ان کے اپنا جو ہے مذہبی رجحانات ہیں، ان کے اپنے ہر قبیلے کے اپنے سیاسی رجحانات ہیں۔ ابھی تک بعض شہروں میں لیبیا کے قذافی کے طرفدار موجود ہیں اور ایک طرح سے وہ جو موجودہ سسٹم ہے لیبیا کا اس کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ اس کے باوجود کہ اگرچہ قذافی چلا گیا اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بھی حکومت میں نہیں ہیں، لیکن وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی عدم استحکام کا شکار ہیں، بہت سے قبائل ہیں جن میں آپس میں لڑائی چل رہی ہے، وہاں پر کوئی خود مختار اور مستقل حکومت کی تشکیل انجام نہیں پا سکی ہے، یہ لیبیا کے حالات ہیں. اب یہ کہ وہاں پر انتخابات کا مسئلہ ہے, اب یہ کہ انتخابات وہاں اگر انجام پائے تو سیاسی ایک استحکام کس حد تک قائم ہوگا, ایک طرح سے یہ کہ حالات کس طرح سے حکومت کے استحکام کی طرف آگے بڑھیں گے. لیکن بہرحال اس وقت جو لیبیا کی صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے.
ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب, آپ نے اشارہ کیا لیبیا کی صورتحال پر, دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مغربی اور عالمی میڈیا نے آنکھ بند کر رکھی ہے جو کچھ اس وقت لیبیا میں ہو رہا ہے, یا بہت کم اشارہ کیا جاتا ہے وہاں کے حالات اور واقعات پر. کرنل قذافی کے خلاف جو عوامی تحریک چلی تھی اس وقت مغربی ملکوں نے اس میں مداخلت بھی کی اور ایک اہم کردار ادا کیا کرنل قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے میں, لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے ایک توقع کے برخلاف بالکل غائب ہو گئے اور پورے لیبیا کے عوام کو آزاد چھوڑ دیا, ان لوگوں کو کہ جو مسلح ہیں, وہ لوگ جو اپنے اپنے مفادات کے لیے, اپنے قبائلی مفادات کے لیے, پارٹی کے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے گتم پیدار ہیں. اس بیچ بعض ایسے گروپ سامنے آ رہے ہیں کہ جن جو تکفیری نظریات کے حامل ہیں اور وہ بتدریج لیبیا پر جو ہے وہ قابض ہوتے جا رہے ہیں یا لیبیا کو ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سازش کے پیچھے بھی جو ہے وہ ممالک, وہ علاقے کے ممالک کہ جو داعش کو وجود میں لے کے آئے ہیں, جو طالبان کو وجود میں لائے ہیں, جو القاعدہ کو وجود میں لائے ہیں, وہی لیبیا کو اسی صورتحال سے دوچار کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے انہوں نے عراق کو کیا, جس سے انہوں نے شام کو کیا, جس سے انہوں نے افغانستان کو کیا؟
میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس بات میں, تو دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی طاقتوں نے قذافی کے سقوط میں وہاں کردار ادا کیا ہے, لیکن لیبیا میں استحکام پیدا کرنے میں, وہاں پر استحکام لانے میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, پسپائی اختیار کی, وہاں سے چلے گئے. در حقیقت دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ لیبیا کے جو حالات ہیں, لیبیا میں کیا ہونا ہے, لیبیا کے نظام کو عوام پر چھوڑنا چاہیے, لیکن جس طرح سے انہوں نے حالات کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے یہ صحیح نہیں تھا. یہ دیکھیے, یہ ایک حکمت عملی, یہ اس کو یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ ایک حکمت عملی ہو, ممکن ہے کہ یہ پہلے سے سوچی سمجھی ایک سازش اور منصوبے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہو. دیکھیے حالات جو لیبیا میں داعش کی جو دھمکی یا دوسرے تکفیری گروہوں کے جو خطرات ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لیبیا میں پہنچ رہے ہیں, دیکھیے جیسے مصر کے سلسلے میں بھی دیکھا گیا, جیسا دیکھیے آپ کے مصر کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ مصر میں داعش جو ہے وہ سرگرم ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ داعش کے جو سرگرمیاں جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہے کہ وہاں پر بھی انجام پا جا سکتے. دیکھیں داعش کے جو سرگرمیاں ہیں یہ صہیونیوں اور مغربی طاقتوں کی مدد سے جاری ہیں, وہ دیکھیں وہ مکمل جنگ کی صورتحال نہیں پیدا کر سکتے. داعش جو ہے وہ کسی بھی ملک میں داخل ہو کے ممکن ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے حصے کو لے لے, کسی شہر پر ہو سکتا ہے کہ قبضہ کر لے, ممکن ہے کہ ایک ملک میں شورش کی کیفیت پیدا کرے. در حقیقت ان کی جو بہت تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹنا اور پھر ایک کسی بھی علاقے پر جلد تیزی سے قبضہ کرنا پیچھے ہٹنا, یہ سب ان کی داعش کی جو سیاست ہے اور داعش کی یہ جو یہ صورتحال ہے. ممکن ہے داعش جو ہے وہ مغربی ملکوں کے مدد سے لیبیا میں وہی صورتحال پیدا کرے جو دوسرے ملکوں میں اس نے پیدا کی ہے. میں نے عرض کیا کہ لیبیا میں جو مرکزی حکومت ہے وہ بہت کمزور ہے. دیکھیے قذافی کے حکومت کے دور میں وہ آمرانہ حکومت تھی, لیکن بہرحال وہاں پر مرکزیت تھی اور مرکزی ایک قوی مرکزی حکومت تھی. ایسے جو ڈھانچہ ہے جو لیبیا کا ڈھانچہ ہے اس میں جو داعش یا دوسرے جو تکفیری گروہوں کے لیے وہاں پر اس حکومت میں جیسی حکومت قذافی کی تھی ان کے وہاں پر سرگرم ہونے کے امکان بہت کم تھا. لیکن جب مرکزی حکومت لیبیا کی کمزور ہو گئی اور وہاں پر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا ہو گیا تو اب دوسری طرف جو ہے انہوں نے لیبیا کی حکومت کے سقوط کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگوں کی مدد نہیں کی. ان کو مدد کرنی چاہیے تھی کہ وہاں پر جو ہے مختلف قسم کی جو سیاسی پارٹیاں طاقتور سیاسی پارٹیاں وجود میں آتی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک قوی حکومت وجود میں آتی, لیکن اس کے لیے حالات سازگار بنانے کی ضرورت تھی کہ یعنی سیاسی پارٹیوں کو طاقتور بنانے کی ضرورت تھی تاکہ یہ پارٹیاں جو ہیں ایک نئی اور قوی حکومت تشکیل دے سکے اور ملک میں ثبات و استحکام پیدا ہو سکے. لیکن لیبیا میں ثبات و استحکام پیدا نہیں ہو پایا اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ یہاں سے اس کو چھوڑ کے چلی گئی. دوسری طرف جو ہے داعش کو دیکھیں کہ خود داعش کا جو گروہ ہے یہ مغربی طاقتوں کی مدد سے ہی وہ اس منزل تک پہنچا ہے. بارہا اعلان کیا گیا ہے کہ غلطی سے داعش کو اسلحہ مل گیا ہے. یہ غلطی جس کو کہتے ہیں بھائی غلطی ایک بار ہوتی ہے دو بار ہوتی ہے, لیکن مسلسل اگر اسلحہ گرایا جائے اور داعش کو ملے تو پھر یہ غلطی نہیں ہے. اگر آپ فرض کر دیں کہ اگر واقعی یہ داعش کے مقابلے میں صادق ہوتے تو 5,000 یا 6,000 دہشت گردوں پر مشتمل ایک گروہ, جو یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ایسے گروہ کو 80 ملکوں کا اتحاد اس کو ختم کرنے میں ناکام ہے. یہ آیا واقعی 80 ملکوں کا اتحاد واقعی اس گروہ کو ختم کرنے میں ناکام ہے یا یہ کہ نہیں وہ داعش کے بہانے خود آنا چاہتے ہیں؟
کوئی شک نہیں, دنیا والوں پر یہ واضح ہو چکا ہے, اقوام عالم جان چکے ہیں اس بات کو اور خطے کے عوام اور عرب یا اسلامی یا غیر اسلامی کہ داعش یا القاعدہ یا طالبان یا اس قسم کے جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں وہ ان کی پشت پر امریکہ اور مغرب ہے اور ان کو اپنے خاص مقاصد کے لیے اس پورے خطے کو بحرانی رکھنے کے لیے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے مداخلت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ان کو وجود میں لایا گیا ہے. لیکن ابھی میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ 4 سال کے جھڑپوں کے بعد, 4 سال تک شام کو ایک بحران میں دخل کرنے کے بعد اب آثار یہ نظر آ رہے ہیں اور دنیا نے دیکھ لیا کہ شام کی فوج اور عوامی فورسز کو داعش پر, دہشت گردوں پر, چاہے وہ جبہت النصرہ کی شکل میں اور القاعدہ کی شکل میں داعش کی, ایک غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے. یہی صورتحال ہم عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں عراقی فورسز نے بغیر کسی بیرونی مداخلت اور مدد کے, امریکہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ میں اپنی فوجیں اتارنے کو تیار ہوں زمینی, لیکن عراقیوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ امریکی یا مغرب والے اس بیچ دوغلی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, دوغلا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اس وقت جو شام اور عراق میں داعش کو شکست ہو رہی ہے, سوال میرا یہاں سے بنتا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کو شکست ہو رہی ہے, اب ان لوگوں کو لیبیا میں منتقل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟
یقیناً مطلب ایسا ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. در حقیقت آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اہداف ہیں, جو دیکھیں کہ اس علاقے میں امریکہ کے اہداف جو ہے وہ بہت بلند ہے. امریکہ جو ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ کو 18 ملین بیرل تیل کی ضرورت ہے. امریکہ جو اس کے جو جنگی جہاز ہیں وہ تو اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے جنگی جہاز اس خطے میں موجود رہیں تاکہ یہاں سے اس کے لیے تیل کی سپلائی جاری رہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے امریکہ کے لیے ضرورت ہے کہ اس خطے میں ایسے نظام ہو جو اس سے وابستہ ہو, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مثلا جیسے اگر شام جیسا کوئی ملک ہے تو اس میں جو استحکام ہے اس کو ختم کر دیا جائے. لیبیا یا دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کی جائے, غیر یقینی صورتحال پیدا کی جائے. آپ دیکھیے کہ امریکہ کے جو اصل اہداف ہیں وہ تیل ہے, توانائی ہے اور گیس وغیرہ ہے. امریکہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک ایسی جگہ کے جہاں وہ استحکام کے ساتھ اپنے قدم جما سکے. آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں وہ کب سے موجود ہیں, ایک بار پھر انہوں نے جو ہے توسیع کر دی ہے افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی مدت میں. بس جو امریکہ کے جو طویل المیاد جو اہداف ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امریکہ ان ملکوں میں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے. اگرچہ شام میں ان کو شکست ہوئی ہے, اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ دہشت گردوں کی مدد کی, لیکن بشار اسد کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے لیکن نہیں گرا سکے, اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. عراق میں بھی اسی طرح سے ہے, اس لیے کہ عراق میں بھی اور عراق میں بھی عوام جو ہے انہوں نے اپنی طاقت کو سمجھ لیا ہے. عراق کے عوام متحد ہیں, متحد ہو کے داعش کے مقابلے میں وہ مہم چلا رہے ہیں اور بہت اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس سلسلے میں جو وہاں کے مراجع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور دیگر علماء کرام, ان کا کردار بہت نمایاں رہا ہے کہ انہوں نے عوام سے کہا کہ بھائی داعش کے مقابلے میں جہاد ان کے فرائض میں شامل ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر عوام نے اگر اس علاقے سے باہر کی طاقتیں اگر اس علاقے کے لوگوں کو کام کرنے دیں تو یہاں کے لوگ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ جو ہے وہ تکفیری اور دیگر انتہا پسند جو گروہ ہیں ان کی مدد نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ عراق میں جو ایک حکومت ہے وہاں میں جو ایک شیعہ حکومت وجود میں آئی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اگر کمزور نہ کریں اور اگر وہ داعش کی مدد نہ کرے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ روز بروز کامیاب تر ہوں گے. لیبیا کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ بہرحال عالم اسلام کو لیبیا کے حالات پر توجہ دینی چاہیے. لوا کے وہاں پر جو بحران ہے وہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ مغربی طاقتیں بحران کو وہاں پر لیبیا میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ وہ وہاں پر بین الاقوامی افواج کو لانا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب. ناظرین گفتگو ہماری, ملاحظہ فرمائی آپ نے لیبیا کے تناظر میں. البتہ پورا عالم اسلام اس وقت ایک بڑے بحران سے دوچار ہے, تیل سے اور گیس کے ذخائر سے مالا مال. عرب اور اسلامی دنیا میں بحران ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ آ رہی ہے اور اس کا سارا فائدہ جو ہے یورپ اور مغرب والے اٹھا رہے ہیں, اور یہ چیز ہے سوچنے کی ان لوگوں کے کہ جو مؤثر ہیں, صاحب اختیار ہیں اور حالات کو سمجھتے اور پرکھتے ہیں. بہرحال اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس حقیقی صورتحال تک پہنچا جا سکے کہ جس کے لیے گہری سازشیں رچی جا رہی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام آخر تک ملاحظہ فرمایا. خدا حافظ. شکریہ.